فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد. ولا سيما على ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي ابن ابي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد صلى الله
عليه وسلم.
رشاد رب العزت ہے کہ اے پیغمبر، اس امت سے کہو کہ ہم سوال نہیں کرتے ہیں، لا اسألو، اس بات کے اوپر کہ ہم نے رسالت کی خدمت انجام دی اور تبلیغ کیا اللہ کی جانب سے، مگر صرف مودت چاہتے ہیں قرابت داروں سے. ظاہر ہے کہ سیدھا سیدھا لفظ جو ہے وہ اللہ نے استعمال نہیں کیا. یہ بات سیدھے بھی کہی جا سکتی تھی کہ ہم تم سے اجرت چاہتے ہیں اپنے قرابت داروں سے محبت، سیدھا بالکل، لیکن اللہ نے ایسا لفظ نہیں استعمال کیا. اس نے پہلے یہ کہا کہ کہو کہ ہم اس رسالت کے اوپر اجرت نہیں چاہتے، پھر اس کے بعد یہ تفعید لگائی الا المودت فی القربا، سوائے اس کے کی محبت قرابت داروں کی. تو اس طرح کا کلام جب وارد ہوتا ہے، نہ تنہا عربی زبان میں بلکہ ہر زبان میں، اور آپ روزمرہ بھی بولتے ہیں، تو اس میں انحصار پیدا کرتا ہے، اللہ منحصر کرنا چاہتا ہے، مخصوص کرنا چاہتا ہے. اس کا فائدہ جو ہے اس کلام کا، اس طرح کے کرنے کا، یہ ہوتا ہے کہ گویا وہ مخصوص کرنا چاہ رہا ہے کہ کسی قسم کے اجرت کا تصور رسالت کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتا، سوائے محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام. یعنی اگر وزن کیونکہ اجرت جو ہے اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ جو اس کا سرمایہ ہے مقابل اس کے ہونا چاہیے, تو رسالت کی اجرت کوئی اور چیز کائنات کی نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر فلسفہ جو کچھ بھی ہے اللہ کا, وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن رسول نے جو یہ قرآن پیش کیا اس کا ظاہر جیسا چیز دلالت کر رہا ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سوائے محبت اہل بیت کے کوئی اور چیز وزن میں برابر نہیں ہو سکتی ہے, رسالت کے اجرت میں برابر نہیں ہو سکتی ہے, وزن میں برابر نہیں ہو سکتی, مقابل نہیں آ سکتی سوائے اہل بیت کے محبت. اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ اس لیے کہ رسالت جو ہے وہ کسی شخص کا پیغام نہیں ہے, رسالت جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہے, اور اللہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دنیا و ماورائے دنیا کوئی چیز جب تک کہ وہ چیز ہے اللہ کے مقابلے نہیں آ سکتی. اللہ کی ذات وہ لامحدود, وہ نور, ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں اور اللہ کا پیغام, اللہ کی نسبت سے کا پیغام خدا جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز تولی نہیں جا سکتی, آئی نہیں سکتی. کہ اس لیے کہ پیغام خدا صرف امر ہے, امر پروردگار ہے. جتنا پیغام ہے صرف امر ہے, امر پروردگار ہے, اور امر پروردگار کی ظاہر ہے کہ امر کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کیا ہے. قل الروح من امر ربی, روح کو آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی کہ روح کیا ہے, اور روح کی تعریف میں کہا یہ امر پروردگار ہے. جب روح ایک جز ہے نہیں سمجھ سکتے تو امر پروردگار کو کیا سمجھ سکتے ہیں. اور امر پروردگار ہے کل رسالت, تو اب کوئی چیز اس کے وزن کے برابر نہیں آ سکتی ہے سوائے اس کے کہ جو اولی الامر ہو, جو صاحب امر ہوگا وہی برابر میں تولا جا سکتا ہے اور کوئی نہیں تولا جا سکتا. صلوات و سلام محمد اللہ. اور یہ اس طرح سے بھی درست ہے کہ کسی اور کی محبت مانگ نہیں سکتا تھا. اب بحث دوسری یہ ہے کہ قرابت دار کہا ہے اس میں, تو قرابت دار تو رشتے دار کو کہتے ہیں, قرابت جو قریب تر ہو, اور قربا کی لفظ ہے مؤنث ہے یعنی اقرب سے قربا ہے, جو بہت زیادہ نزدیک ہو. اگر لفظ کی ساخت دیکھیں تو جو سب سے زیادہ نزدیک ہے ان کی محبت مانگ رہا ہے. بس چونکہ وہ قرابت دار کی بحث جب ہوتی ہے تو بڑے دعوے دار ہو جاتے ہیں کہ جتنے قرابت دار ہیں سب کی محبت ہے. تو اگر اس حیثیت سے آپ تولنے لگے تو بہرحال پھر رسالت کی اجرت میں سارے قرابت دار آئیں گے, لیکن یہ بات درست نہیں ہے از نظر قرآن. تو اس لیے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسالت کے مقابلے میں قرابت دار ڈھونڈنا ہے, وزن رسالت جو ہے اس کے وزن پر قرابت دار کو تلاش کرنا ہے. تو جو وزن رسالت تک پہنچ سکے وہی قرابت دار پیغمبر ہوگا, اگر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہاں پر ہر وہ شخص کہ جو اللہ اور رسول کا مخالف ہے اور دشمن ہے, من حدد اللہ و رسولہ الی آخر, اور وہ خاص تمہارے باپ ہی میں سے کیوں نہ ہو اور تمہاری ماں میں سے ہی کیوں نہ ہو, تمہارے بھائیوں میں سے ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ ہے تو پھر اس کا کوئی رب اللہ اور رسول سے نہیں ہے. تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کسی بھی طریقے سے انجام دیے ہوں وہ کسی زاویے سے رسول کے قرابت دار نہیں ہو سکتے. اب یہ لفظ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو ظاہر ہے کہ کچھ عمومیت کے ساتھ ہے کچھ خصوصیت کے ساتھ ہے. تو جو عمومیت ہے آپ کا ذہن پہنچ جاتی ہے اس طرف گفتگو میں ذہن آپ کا پہنچ جاتا ہے, لیکن جو خصوصیت ہے اس میں نہیں پہنچتا. دراصل کہ سب کو شامل ہے کہ جو بھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی مخالفت اور رسول کی مخالفت کر جائے وہ قرابت دار رسول نہیں ہو سکتا اس طرح سے کہ اجر رسالت بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مخالفت کی تو قربت کا قرآن نے صاف کر دیا, پھر نہ رسول سے کوئی ربط ہے اور نہ ہی اللہ سے کوئی ربط ہے. تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر مخالفت سرزد ہو گئی تب اس کے معنی یہ ہے کہ صرف قرابت داروں کی جن کی محبت اجر رسالت بن سکتی ہے وہ وہی ہوں گے کہ جن سے لمحہ با لمحہ بھی مخالفت پروردگار نصاب ہوگا, اور صرف وہی ذاتیں ہو سکتی ہیں یہ کہ جن سے ایک لمحے کے لیے بھی مخالفت نہ ثابت ہو سوائے معصوم کے, اور کوئی پایا نہیں جا سکتا. صلوات محمد علی معلوم یہ کہ یہ قرابت دار جو ہیں وہ معصوم مراد ہیں, اور اسی لیے کہا بھی گیا ہے کہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے جب قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, تو وہاں پر بھی پوچھا حق کے تقوی کے, اے ایمانداروں تقوی اختیار کرو. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچو. حق کا تو قاتے اس طرح بچو کہ جو بچنے کا حق ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ بچنے کا حق کیا ہے؟ تو تمام امت والوں نے بین الفریقین والفرق یہ حدیث نقل کی کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ یعصا فی طرفۃ عین, اللہ جو ہے وہ آنکھ کی پلک جھپکتے بھی اس کی معصیت نہ کرنے والا حق کے تقوی ادا کر رہا ہے, اور صرف اطاعت کرتا چلا جائے تو کوئی ایک بھی متقی روئے ارض پر ایسا ملے گا کہ جو اللہ کی معصیت سے پلک جھپکنے کے برابر جو ہے وہ مبرہ رہے اور معصیت اس سے سرزد نہ ہو. وہ ایک ہے, عام انسانوں میں کوئی بھی نہیں سوائے ان کے کہ جن کو پیغمبر نے اپنے چادر حصار میں رکھ کر اعلان کیا ہے کہ ان تک رس نزدیک آ ہی نہیں سکتی ہے. صلوات محمد والے. اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار جو شخص ہے کہ ایک لمحے کے لیے اطاعت پروردگار سے خارج نہ ہوا ہو اور معصیت کے دائرے میں نہ گیا ہو, وہی اتقا ہے. انا وہی ناکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور بزرگ جو ہے وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. تو بزرگ اور مکرم ہے کہ معنی یہی ہے نا کہ اللہ بھی اس کو عزت دیتا ہے. تکریم کے معنی کیا ہے؟ عزت دینے کی. تو اللہ اس کو عزت دیتا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی مخالفت اور معصیت انجام نہ دے رہا ہو, اور جس کو اللہ عزت دے گا تو پھر اسی کی محبت بھی چاہے گا کہ اسے کہ اللہ بھی کر رہا ہے. صلوات محمد والا. اب دوسرا مقام یہ ہے کہ جو کہ میں بہت مختصر انداز میں کہتا ہوں کہ پورا کر دوں, دوسرا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس نے معدت کیا ہے قرابت داروں کا اور تعین کر دیا کہ کون قرابت دار ہے, واضح کر دیا روشن کر دیا کہ ہر قرابت دار کی مودت نہیں مانگی, بس مودت اس نے طلب کیا ہے اس قرابت دار کی کہ جو وزن رسالت کے مقابلے میں آ سکے, اس قرابت دار کی محبت اور مودت یعنی اس کی محبت قرار دیا ہے اجر رسالت کہ جو ایک لمحے کے لیے رسالت اور الوہیت کی معصیت اور مخالفت نہ کرتا ہو, جو ہر ہر لمحے پر اللہ کی اطاعت کے دائرے میں ہو, معصوم مطلق ہو. اور یہ کیوں اس نے محبت مانگی؟ تو وہ الفاظ میں جو استعمال کر رہا ہوں دوسرے ہیں, اور جو دوسرے استعمال کرتے ہو دوسرے, میں وہ وجہ نہیں لانا چاہتا. مودت اس لیے مانگی, محبت اس لیے مانگی کہ جب معصوم کہ جس کی محبت مانگ رہا ہے اگر اس کی محبت آپ کے دل میں آئے گی تو تقاضائے محبت یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کریں اس کے سارے اداؤں کو آپ بھی اپنا لے جائیں. تو گویا اب اجر رسالت جو اللہ نے قرار دی ایسے کی کہ محبت اختیار کرو کہ جو ایک لمحے کے لیے خطا نہ کرتا ہو. تو جب اس کی محبت اختیار کرو گے تو اس کے سیرت خود بخود اختیار کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور ظاہر جب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اختیار ہوگی ان کی سیرت اختیار کرنے اور سیرت کو جذب کرنے کی صلاحیت آئے گی تو ان کی سیرت عین اسلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے معصیت پروردگار انجام نہیں دے رہے ہیں اور رسول کی رسالت کے آئینہ دار. تو کل اسلام کا تحفظ تو گویا بزبان دیگر اجر رسالت میں اللہ کچھ اور نہیں چاہتا صرف تحفظ اسلام چاہتا ہے. اور تحفظ اسلام ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کی سیرت پر عمل نہ کیا جائے اور اس کی سیرت کامل نہ مل پائے گی اس وقت تک جب تک کہ قرابت داروں سے محبت اور الفت نہ کیا جائے. الحمد للہ محمد والا اب جب یہ قرابت داروں کی لفظ آئی ہے تو اس سے روشن ہے مسئلہ کہ اس نے ایک نہیں کہا ہے ورنہ وہ ایک قریب کا نام لے لیتا یا لفظ قریب کہہ دیتا تو مشخص اور معین ہو جاتا کہ ایک ہے اور بس اسی پر چلنا ہے. تو پھر ایک ہی سیرت رہتی اور اسی سے محبت کر کے پیغمبر کے بعد اسی ایک سیرت پر چلتے رہتے. اس نے قرابت دار کہہ دیے یعنی جمع میں لے آیا اس طرح سے کہ اب ایک نہیں ہے کئی ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ کئی سیرتیں ہیں توجہ رہے کہ جو سیرت پیغمبر کی آئینہ بنے گی. اب یہ بات اور ہے کہ ہر سیرت آیا ایک دوسرے کے مخالف ہوگی یا یہ کہ موافق ہوگی. اصل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مخالف سیرتوں کی دعوت دے رہا ہے تو ہدف اجرت رسالت ختم ہو جائے گا. تقاضا یہ ہے کہ وہ ساری سیرتیں بھی ایک ہوں زیادہ سیرتیں ایک ہوں. اگر ایک انجام دے رہا ہے اور دوسرا بھی انجام دے گا اسی وقت تو وہ بھی ایسا ہی انجام دے گا مختلف نہ ہوں گی. تو اب پھر سوال ہے کہ پھر کیوں مختلف ہیں؟ تو اس کے لیے ایک جواب ہے میرے پاس. وہ اس لیے ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سیرت ہر لمحے ایک ہی آدمی کر کے دکھائے کیونکہ حالات ماحول اوقات فرق کریں گے اور زمانے فرق کریں گے تو مختلف زمانے میں وہی ایک سیرت مختلف طریقے سے آئے گی. اس لیے اس نے دائرہ وسیع کر دیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ جب علی کا دور ہوگا تو وہ سیرت جہاں تک قدرت و امکان ہے جتنے کے ماحول فراہم ہے اتنی سیرت علی دکھائیں گے تو اتنی سیرت قابل اتباع ہے علی کی. اور جب حسن کا دور آئے گا تو حسن کے دور میں جو سیرت آ رہی ہے تو ہمارے زندگی کا گوشہ اب اس سے قابل پیروی ہوگا. اور اس کے ساتھ پھر حسین کا دور آئے گا تو حسین کے زمانے میں جو سیرت ہے وہ قابل اطاعت. پھر اسی طرح سے 12 اماموں تک 11 امام آپ کے سامنے 12 پردے غیب میں تو ہر ایک کی سیرت ہر دور ہر ماحول ہر زمانے کے لحاظ سے سب ایک ہی کی سیرت پر تھوڑی نہ عمل کرنا ہے بلکہ ہمارے لیے 13 معصوم اور جو ہے سب 13 معصوم ہمارے لیے ہیں ہم مردوں کے لیے کہ یہ 13 معصوم سیرت کو معین کر رہے ہیں مختلف دور مختلف زمانے میں مختلف اوقات میں اس وقت ہمیں ان کی سیرتیں لینی ہیں. اگر ایک ہی کے ساتھ سارے زمانے میں ایک ہی کے ساتھ سارے اوقات سارے ماحول اگر فراہم ہو جائے تو ایک ہی بھی سیرت کافی ہے. یعنی بائے عبارت دیگر اگر علی ابن ابی طالب کی 63 برس اور 62 برس کی زندگی میں ہر روز وہی موڑ آتا جو حسین کے ساتھ آیا
وہی موڑ آتا جو سید الساجدین کے ساتھ آیا، وہی موڑ آتا جو امام رضا کے ساتھ آیا، تو سب سیرت علی ابن ابی طالب ایک ہی وقت میں نمایاں ہو جاتی، لیکن چونکہ اوقات فرق کر رہے تھے، زمانے بدل رہے تھے، لوگ بدل رہے تھے، ابتدا بدل رہی تھی، تو کبھی یہی سیرت علی کی شکل میں ہے، کبھی حسن کی، کبھی حسین کی، کبھی سید الساجدین کی. تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خالص ایک کی سیرت کی اطاعت کافی نہیں ہے، ہمارے نظروں کے سامنے 13 سیرتیں ہیں جن پر ہمیں اطاعت کرنا ہے، اور ایک سیرت صرف عورتوں کے لیے ہے، اب یہ ایک پہلو ہے صرف اور کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، ایک خطرے سے گزر جانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میرا مطلب کچھ اور ہے، لیکن بات آئی ہے کہ مردوں کے لیے 13 سیرتیں اللہ نے معین کی اور عورتوں کے لیے ایک سیرت اللہ نے معین کی، اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ 13 مرد مل کر کے 13 سیرتیں 13 معصوم مل کر کے جو کام انجام دے رہے ہیں وہی ایک کام ایک عورت سدھا انجام دے رہی ہے، آپ عظمت کا اندازہ لگائیں، عظمت کا اندازہ لگائیں کہ کون کتنی بلند ہے، اور یہاں پر اگر آپ نہیں مان رہے تو میں پلٹ بھی دیتا ہوں، ان 13 میں ایک ایسا ہے کہ وہ کسی کی تقلید نہیں کر رہا اور نہ کسی کی پیروی کرتا ہے، توجہ کیجئے، لیکن 12 ایسے ہیں کہ وہ ایک کے تابع ہیں، توجہ کیجئے، وہ کسی کی تو نہیں کر رہا ہے ابھی فی الحال، اس کے تابع 12 ہیں، توجہ کر رہے ہیں آپ، تو در حقیقت ان 13 میں 12 بہرحال تابع ہیں، یاد رہے بات، اور وہاں ایک ایسی ہے کہ وہ کسی کی تابع نہیں ہے، توجہ رہے، وہ تابع ہو بھی نہیں سکتی، ارے بھائی اکثر تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ پیغمبر بھی اپنی سیرت کو ظاہر کرنے میں محتاج ہے اسی ایک کے، جو چیزیں اس لیے کہ عورت کی سیرت نبی کر کے تو نہیں دکھا سکتا، سب محتاج ہے اسی کا، جو فاطمہ کرتی چلی جائے وہی سیرت پیغمبر بنتا چلا جائے، تو جو کریں آپ، آپ اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ عظمت فاطمہ زہرا کتنی بلند ہے، کہ یہ 12 محتاج ان 12 میں سے ایک کا یہ عالم ہے کہ کہا گیا کہ پورے دنیا کا جتنا بھی پوری دنیا میں سمندر ہے وہ سیاہی بن جائیں، اور جتنے شجر ہیں وہ قلم بن جائیں، اور جتنے اوراق ہیں وہ دفتر بن جائیں، اور جتنے ملک ہیں وہ لکھتے رہ جائیں، تب بھی فضیلت کم نہ ہوگی، جو کیجئے ایک وہ ہے جو اقتداء کرنے والا ہے نبی کا، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ گھٹنے والی نہیں ہے، اب سوچو نبی خود کس کا محتاج ہے اس کی فضیلت کتنی ہوگی، حضرت محمد والے محمد، والے محمد. صلوات پڑھو محمد والے محمد، بس اتنی زحمت کے لیے میں آپ کو لایا ہوں کہ قرآن مجید نے کہا کہ صرف مودت فی القربا، اب ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لائق نہیں چیز، لیکن میں اس کو پروف کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے تک لے آیا ہوں کہ قربا کہا، میں نے کہا کہ اقرب نہیں کہا اس نے، کہ اقرب کے معنی ہوتے ہیں قرابت دار، بالکل جتنے مگر مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے، اور قربا کے معنی ہوتے ہیں قرابت دار کے مگر مؤنث ہے، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے مودت فی القربا کہا، جو ہے فی الاقرب نہیں کہا، جبکہ 13 ادھر تھے اور یہ ایک ہی تھی ہمارے مسلک کے اعتبار سے، تو کیوں قربا کہا اقرب کیوں نہیں کہا، تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ لفظ قربا کہہ دینے میں کسی دامن میں جتنے 13 ہیں سب سمٹ آتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا جس کا پروف میں نے پیش کیا کہ گھما پھرا کے ہر جو ہے وہ عصمت کبرا کے دامن میں سمٹ آتے ہیں، کہ اللہ نے قربا کہا اور واضح کر دیا کہ اجرت رسالت کا تعلق فاطمہ اور اولاد فاطمہ سے ہے، حضرت حضرت محمد والے محمد، یہ عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے،
اور یہ ساری سیرتیں، یہ سارا کردار جو ہے وہ قابل اطاعت اور ہر زمانے کے اعتبار سے ہے. جب جیسا موقع مل جائے، جو رفتار ہے زمانے کی اس اعتبار سے، اور ہر ایک سیرتیں الگ الگ ہیں. موٹی موٹی باتوں میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایسی بات آ جائے کہ شجاعت کا مرحلہ آ جائے تو علی بن ابی طالب کی سیرت ہے، اگر آپ کے سامنے صلحوں کا مرحلہ آ جائے تو حسن کی سیرت ہے، صبر کا مرحلہ آ جائے تو حسین کی سیرت ہے، اور زیادہ صبر اور شکر کا مرحلہ آ جائے سید الصالحین کی سیرت ہے، علم کا مرحلہ آ جائے محمد باقر کی سیرت ہے، جعفر صادق کی سیرت ہے. اگر ماحول حکومت و مملکت سے کیسے نپٹایا جائے، مرحلہ آ جائے تو امام رضا کی سیرت ہے. اگر قید خانے میں رہ کے کیسے دین پھیلایا جائے کا مرحلہ آ جائے تو موسیٰ کاظم کی سیرت ہے. یعنی ہر ایک سیرتیں اپنا ایک گوشہ لیے ہوئے ہے اور دفتر کا دفتر ہے، اور ہر ایک کے زمانے میں اگر وہی ماحول ہوتا تو وہی کرتا. اس لحاظ سے سب مساوی ہیں، فرق ذرہ برابر نہیں ہے. تو اب ہم جب یہ آواز لگاتے ہیں، مگر ان سیرتوں کے درمیان ایک سیرت ایسی ہے کہ اول سے لے کے آخر تک نہیں بدلی. آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، فقط اس طرف اشارہ ہے. ایک سیرت ایسی ہے کہ اول سے لے کے آخر تک نہیں بدلی. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر اوقات میں، زمانے بدلتے رہے، دور بدلتے رہے، اوقات بدلتے رہے، ماحول بدلتے رہے، مگر وہ سیرت نہیں بدلی اور ہر ایک نے اپنایا. توجہ کیجیے، اور وہ سیرت ایک ہے، اس کا نام ہے بکا علی حسین. حسین پر رونا، جو رسول روئے تھے ویسے ہی علی بھی روئے. جیسے علی روئے تھے ویسے ہی فاطمہ بھی روئی، جیسے فاطمہ روئی تھی ویسے ہی حسن بھی روئے، اور جیسے حسن روئے حسین خود بھی روئے اور اپنی زندگی میں بھی روئے. بعد از مرنے کے یکے بعد دیگر ہر امام روتا رہا، نہ خالی روتا رہا بلکہ ہر امام کہتا رہا کہ رو ہمارے جد مظلوم پر، رو میرے آقا حسین پر. تب یہ گریہ کے لیے بار بار کہنا کہ رو، اور اس سیرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کوئی یہ کہہ دے کہ رسول نہیں روئے، کوئی یہ کہہ دے کہ علی نہیں روئے، کوئی کہہ دے کہ فاطمہ نہیں روئی، کوئی کہہ دے کہ حسن نہیں روئے، کوئی کہہ دے کہ سید الصالحین نہیں روئے. 40 سال تک روئے. اب ان سے بڑا مبلغ کون ہو سکتا ہے؟ واقعہ کربلا کے بعد سید الصالحین علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک گریا کرتے رہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. سب سے بڑی تبلیغ بقائے حسین تھی. آپ ملاحظہ کریں، سب سے بڑی تبلیغ حسین پر رونا تھا. آج یہی رونے پر اعتراض ہے. رونے سے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب جو انٹلیکچوئلس ہیں، جس طبقے کے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بھائی اب کیا فائدہ رونے کا، رونے کی کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے، کیا حاصل ہے. رونے کا تو وہ دور تھا کہ جب ہم کچھ کر نہ سکتے تھے، مجبور تھے، تو مٹھائے پڑھی اور رو لیجئے. اب زمانہ دوسرا ہے، ہم کو جو ہے وہ کافی فراخی ہے، ہم کو کہیں سے کوئی مشکل نہیں، مصیبت نہیں، لہذا ہمیں کام کرنا چاہیے. رونے سے کیا ملے گا؟ لیکن میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ سیرت ہم آج کی کریں یا سیرت معصوم کی کریں، جس کی سیرت اختیار کریں. اگر رونے کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا ہوتا تو کوئی بھی معصوم بھائی، ہر معصوم کو ایسا تو نہیں تھا کہ شکنجے ہی شکنجا رہا، کچھ نہ کچھ تو موقع فراہم ہوا تو وہ بھی کرتا. لیکن رونے کو تبدیل نہیں کیا، علم بھی پھیلایا مگر حسین پر روتے بھی رہ گئے. علم بھی دیا، حسین پر روتے بھی رہ گئے. حکومت میں بھی گئے مگر حسین پر روتے رہ گئے. ملکے برپا کرتے رہ گئے. تمہارے یہ وقت سیرت معصومین ہے رونا، اور رونے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تبھی تو کہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عزائے حسین کا اہم رکن ہے بکا، جس کی وجہ سے یہ ایک کھلی ہوئی سی بات ہے کہ ہر دور میں یہ کام ہو سکتا ہے. اگر پابندی ہو تب بھی رو سکتے ہیں، کوئی رونا نہیں روک سکتا ہے. اور کھلے ہوا ماحول ہو، پابندی نہ بھی ہو، آزاد ہو، تب بھی رو سکتے ہیں. تو معصوم نے وہ نسخہ دیا ہے ادائے حسین کا، رونے کا، کہ کسی زمانے میں، کسی وقت میں، کسی لمحے پر بند نہیں ہو سکتا ہے. توجہ رہے. اور یہی روح معدت قربا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب روئیں گے تو ابھی میں تفصیل لے آتا ہوں، تو پھر بہرحال مسئلہ اٹھے گا کہ ہم رو کس کے لیے رہے ہیں.
ہم رو کس کے لیے رہے ہیں اور کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ شکایتیں آئیں گی. اب میں اس جملے کی تکمیل کے لیے کافی وقت تو نہیں لوں گا لیکن کچھ وقت ضرور لوں گا. آپ غور کریں اور فکر کریں کہ رونا کیا ہے. بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں رونے کے خلاف. ایک تو یہ ہے کہ آپ کب تک روتے رہیں گے کہ بتا دیا کہ سیرت معصوم اس کا جواب یہ ہے اپنے لوگوں کے لیے. اور اگر رونے کی بات ہے تو دوسرا یہ بھی ہے سب رونے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے. اگر روئے انسان مسلسل روتا چلا جائے تو دل اس کا جو ہے بزدل ہو جاتا ہے, شجاعت ختم ہو جاتی ہے. زیادہ نہ رونا چاہیے. ذرا حالے کی قرآن اسلام سب کی تعلیم رونا ہی ہے. جناب یحییٰ ساری زندگی روتے رہے تو کیا بزدل ہو گئے؟ جناب یعقوب اس قدر یوسف پہ روتے رہے تو کیا بزدل ہو گئے؟ آپ ملاحظہ کریں ایک ایک نبی روتا رہا تو کیا بزدل ہو گئے؟ اللہ نے حکم دے دیا ہنسو کم رو زیادہ تو کیا بزدلی کی دعوت دے رہا ہے؟ جو کرے آپ معلوم بزدلی کی نشانی نہیں ہے, کوئی حکمت ضرور ہے اس کے اندر, تبھی اللہ حکم لگا رہا ہے کہ رو. اب میں بہت مختصر میں کہنا چاہتا ہوں شاید اس کی حکمت ہی ہو. ایک پہلو تو قرآن نے روشن کیا ہے کہ اگر شدت سے گریا کرتے جائیے تو دل نرم پڑتا چلا جاتا ہے. کہا ہے کہ وہ لوگ انما المؤمنون الذین, وہ لوگ جو مومن ہیں اگر ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبہم تو رقت ساری ہو جاتی ہے, ان کے قلب ٹوٹنے لگتے ہیں, یعنی نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو شدت گریا سے نرمی پیدا ہوتی ہے, اور جب نرمی پیدا ہوتی ہے نرم تو رحمانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ترحم پیدا ہوتا ہے, اور جب ترحم پیدا ہوتا ہے تو ظلم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. توجہ کیجیے, تو گویا ایک حکمت گریا میں یہ بھی ہے کہ روتے جاؤ تو ظلم سے بچتے چلے جاؤ گے. ظلم سے بچنا ہی گناہ سے بچنا ہے. توجہ کیجیے, یہ ایک حکمت ہے جو قائم ہوتا ہے میں جب تک رو جتنا رو گناہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. خلاص ہوتے محمد والے محمد. اور عین اسلام یہ ہے کہ ظلم سے دور رہو, عدالت کا دامن ہاتھ میں رہے, کل اسلام یہ ہے. تو گویا فلسفہ بکا میں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے, اور جہاں اسلام محفوظ ہو جائے وہی جگہ ہے مودت قربا. صاحب مودت قربا کی روح بکائے حسین. توجہ کریں, یہ ہے مسئلہ اصل. حسین پر رونا وہی ہے عظمت اور حکمت کہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ, اللہ کا ذکر کرو رو اور حسین پر رو. جو کام اللہ کے ذکر سے گریا کرنے میں ہے بھائی حسین کے ذکر سے گریا کرنے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر قائم کیا حسین. فاذکرکم فاذکرونی اذکرکم, تم بھی میرا ذکر کرو گے تو ہم پھر تمہارا ذکر کریں گے. اب حسین کا ذکر ہو رہا ہے مگر گریا کے ساتھ, تو حکمت کے تحت ہے. اب اس کے بعد دوسرا اعتراض کہ بھائی دیکھیے رویا اس کے لیے جاتا ہے کہ جو مر جائے, کہہ کے اشار بھی کر دیا, اور اس کے لیے کہ جو زندہ ہو تو اس کے لیے رو کے کیا کریں گے؟ بھائی ایک دوسرا سوال اٹھایا. صاحب حسین جو ہے وہ شہید ہیں اور شہید راہ خدا زندہ ہے, تو زندہ پہ رونے سے کہا چند کہا بھی روئے وہ جو قائل ہو مماتے شہدا کے. ہم تو زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے, تو جو شہدا کے موت کے قائل وہ روئے, ہم تو زندہ ہیں اس لیے رو نہیں سکتے. تو میں یہ پوچھوں گا کہ کیا زندہ پہ نہیں رویا جاتا؟ اگر نہیں رویا جاتا تو جو سید الشہدا حضرت حمزہ تاریخ میں ہیں کہ جب احد میں قتل کر دیے گئے تو پیغمبر کھڑے ہو کے قبر پر رونے لگے, اور آپ نے فرمایا کہ آج کوئی نہیں ہے جو میرے چچا پر روئے. تو انصار کی عورتیں مہاجرین کی عورتیں آئیں اور آ کے رونے لگی. تو اب کیا حمزہ جو ہے وہ مردہ؟ ارے بھائی حمزہ بھی تو سید الشہدا تھے. جب شہدا زندہ تو سید الشہدا بدر گئے اولا زندہ, تو پھر کیوں پیغمبر روئے اور رونے والوں پر خوش ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے, آواز اٹھائی جا رہی ہے, سیرت پیغمبر کے خلاف چلنا چاہتے ہیں. خلوات محمد محمد وال محمد. آخر پیغمبر روئے اور رونے کا حکم دیا. روئی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا, اور اولین بیوی ہے کہ جو ہر شب جمعہ, یہ جو ہمارے پاس سیرت آئی ہے یا تو زہرا کی ہے. ہر شب جمعہ سے پہلے یعنی جمعرات کو اول نہیں آخر وقت میں کہ جب سب داخل ہونے قریب ہو پاپ یادہ آپ اپنے گھر سے یعنی مسجد النبی سے وہاں جہاں احد کا میدان ہے پاپ یادہ جاتی تھی وہاں شب جمعہ اور حضرت حمزہ کی میت پر سورہ فاتحہ پڑھنا اور مدتوں بیٹھ کے رونا یہ ان کا سیوا تھا. اور یہاں تک کہ اولین تاریخ میں تسبیح جو بنائی گئی حکم پیغمبر سے حضرت حمزہ کے قبر کی مٹی لے کر کے حضرت فاطمہ زہرا نے تسبیح گونڈا یہ ظاہر ہے تاریخ کے اندر موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں سیرت ہم نے اختیار کی ہے, معصوم کی سیرت اختیار کی کیوں؟ اس لیے کہ محبت ان سے ہے تو ان کی سیرت بھی ہم اختیار کر رہے ہیں. اور یہ کہ زندہ کا ماتم نہیں کرتے تو ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور رو رہے ہیں ہم, نہیں. بظاہر اگر آپ دیکھیں یوں تو حقیقت میں شہید زندہ ہے, لیکن بظاہر اگر آپ دیکھیں تو موت نے اپنی چادر تو ہائی رکھی ہے, لیکن آپ سوچیں جب نفس سے نفیس زندگی میں رونا جائز ہے تو مرنے کے بعد رونا بدرجہ اولا جائز ہے. مگر پیغمبر کے پاس جب جبریل یہ پیغام لے کے آئے اور حسین کو آغوش میں لیے تھے تو ساری تاریخوں نے لکھا کہ پیغمبر رونے لگے. تو سوچے آپ جب زندہ آغوش میں لے کے رو سکتے ہیں تو دنیا پہ جانے کے بعد رونے میں کیا آر ہو سکتا ہے. حضرت محمد وال محمد حق معدت بکاب اور حسین اسی لیے اتنی بڑی دعا کی ہے, ورنہ دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی. من بکا باب کا و تبا کا رجبت لہ الجنہ من بکا للحسین رحم اللہ, جو حسین پر روئے اللہ کی رحمت مسلسل. ایک دو حدیث نہیں, اہل سنت کی کتابیں پٹ ہیں بھری پڑی ہیں. یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ میں ہلی آل اللہ مقامہ اپنی کتاب کشف الحق نہج الصدق میں یہ روایت کہاں سے نقل کر رہے ہیں جو قدیم کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ بکت السماوات والارض علی الحسین, زمین اور آسمان حسین پر روئے. لہذا اس کے بعد فوراً حدیث میں فرمایا, آپ نے قرآن کی آیت دی ہے اور قرآن کی آیت کے ذیل میں یوں فرمایا حدیث میں حضرت نے کہ من بکا علی الحسین, جو حسین پر روئے اور اس کا آنسو ذرہ سا بھی نکلے مکھی کے پر کے مگد کے بال کے برابر بھی, وجبت لہ الجنہ. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا حد کھولو میں داخل ہوں گا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں. کہ ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں کہ گریا کرنا عزاداری ہی کا جزو ہے, گریا کرنا عزاداری کرنا یہ دینداری نہیں ہے. پھر دینداری کیا ہے؟ تو دینداری عمل صالح. تو عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ طے کرو عمل صالح کس کو کہتے ہیں. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ سب عمل صالح کی گنتی سنیے آپ قرآن میں, جتنی آیتیں ہیں ڈھونڈ ڈالیے. قرآن میں ہر جگہ یہی بتایا گیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہی لوگ ہیں کہا جانے والے ہیں جنت. یعنی جو عمل صالح انجام دے گا جنت جائے گا. عبارت دیگر چھانٹ کیا میں نے, نہ معلوم کتنی آیتیں ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے جو بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان کو بشارت دے دو جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا کہ وہ داخل کر دیے جائیں گے جنت میں. اور بھی ہاں خالدون, وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ عمل صالح اسے کہتے ہیں کہ جس عمل پر جنت مل جائے, جو ہے وہی عمل صالح ہے, اور جو عمل صالح ہے وہی اسلام کا خلاصہ ہے. اور جو چیزیں تو آپ سب حسین پر رونا جنت واجب اور جنت مل جائے گی. پیغمبر نے کہا میں لے کے داخل ہوں گا, جس کے معنی یہ عمل صالح ہے اور جو عمل صالح وہی آئے نے تین داری ہے. اللہ بھلے محمد وار محمد تو جو یہ آپ کے سامنے کہا جاتا ہے یہ نہ سمجھیے ذاکرین کا رٹا ہوا جملہ ہے, یہ حقیقت ہے. علماء نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ حسین کی عزاداری میں ہی کل دین خابیدہ ہے. تو اس کا رمز یہ ہے کہ جب آپ یہاں آئیں گے تب معلوم ہوگا نا کہ کیا خبر ہے, یہاں کیا بات ہو رہی ہے. کس چیز کے بارے میں گفتگو ہے؟ جب یہاں آئیں گے، اس میدان میں اتریں گے، حسین پر گریہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، کہ رونا کس بات کے لیے؟ اور پھر مسئلہ سامنے آئے گا اور پھر نظام فطرت کھل کے سامنے آئے گی۔ رونے کو پر کیا میں بولوں، بہت کچھ ہے، وقت اب نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں اور ماحول بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال گریہ جو ہے اہم ہے، اور اس رونے کے اوپر نثار ہے حسین کا رونا خالص، اور حسین کے رونے پر، اور حسین جب روئے تو رسول اس قدر بے چین ہو کے روئے، تاریخیں لکھتی ہیں کہ امام علی مقام نے صرف گریہ تھوڑا سا کیا تھا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسین گریہ کر رہا ہے، اور بے چین ہو کر کے حجرے سے باہر نکل گئے۔ ایک بیوی نے کہا یا رسول اللہ ابھی آ جائیں گے حسین آپ تک، کہا اس وقت تک کہ جب تک خاموش نہ کر لوں۔ پیغمبر روتے ہوئے گئے حسین کے پاس، آگوش میں اٹھا کے چپ کرانا چاہا، کچھ ضد تھی ایمان علی مقام کی اور وہ ضد پوری کی، اور پیغمبر خود رونے لگے۔ معلوم یا حسین کے اوپر اگر کوئی آج پہنچ جائے اور کوئی مشکل ہو اور حسین اگر گریہ کنہ ہو جائے تو نبی رونے لگتا ہے، نبی رونے لگتا ہے، اور نبی کو روتا دیکھ کر کے اگر کوئی تاثی نہ کرے تو نبوت کے خلاف ہے۔ یہ نبی روتا ہے عزیزان گرامی، آپ سوچیں اور غور کریں کہ رونے کی داستان کیا ہے اور کیسی ہے، عظمت ہے اس قدر۔ تبھی تو ام سلمہ نے جب دیکھا تھا کہ حسین کے لیے رسول اس قدر گریہ کنہ ہے تو آپ نے پوچھا تھا کیوں آپ روتے ہیں، تو جناب ام سلمہ کو تفسیر میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، محدث دہلوی نے خود اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت ام سلمہ کو تھوڑی سی مٹی دے کے گئے تھے رسول اللہ کہ یہ مٹی رکھنا اپنے پاس، اور دیکھو جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین زندہ نہیں رہا۔ آپ دیکھیے کہ یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے ام سلمہ کو کہ رسول خبر دے گئے کہ ام سلمہ کربلا تک نہ پہنچ پائیں گی، لیکن اس کے باوجود ام سلمہ نے کتنی خواہش کی کہ اے میرے پیارے حسین، میں تم سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہو سکتی ہوں، مجھے بھی لے چلو۔ جب تم زینب کو لے جا رہے ہو، جب تم اور بیویوں کو لے جا رہے ہو تو مجھے کیوں نہیں لے جا رہے؟ امام علی مقام نے بڑے اچھے انداز سے کہا دہنی جان، ہم مجبور ہیں، آپ کو نہیں لے جا سکتے ہیں۔ آپ غور کریں امامت کس قدر محافظ رسالت ہے، اللہ اکبر، اس زوجہ رسول کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، مقام وہ نہیں ہے، میں اشارہ کرتا آپ کو کہ وہ اور لوگ ہیں کہ جو زوجہ رسول کو بدنے عام میں لے کے آ جاتے ہیں، جو حسین ہے قداست حسین ہے، اپنے کو نثار کر دیا، زوجہ رسول کو نہیں لے کے گیا۔ یہ کیفیت ایسی ہے کہ ملاحظہ کرنے کی سیرت حسین میں آپ اندازہ لگائیں، سب نے گریہ کیا، ہم روئے، تاریخ بتاریخ روئے، ملتا یہ ہے کہ ام سلمہ جس قدر گریہ کی ہے کسی نے نہیں کیا۔ خریدان گرانی، صرف کیفیت یہ تھی آپ سے وہ ہے، مگر میں آپ کے سامنے ایک جملہ وہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس میں ام سلمہ کو گریہ طاری ہوا۔ ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم کے سر پر امامہ نہیں ہے اور ہاتھ آپ کے ایسے آستین کھڑے ہوئے ہیں، پیر آپ کا برہنا ہے اور آپ اس طرح سے ہیں کہ جیسے کوئی چیز آپ سے جدا ہو گئی ہے۔ حالت ایسی دیکھ کر کے ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی یہ کیسی کیفیت ہے؟ حضرت نے کہا ام سلمہ، تمہیں خبر نہیں ہے کہ میرا حسین دنیا سے چلا گیا، شہید کر دیا گیا؟ اے ام سلمہ، حسین دفاع کر دیا گیا، جیسے ہی یہ سنا آپ کھل گئی، آپ کھلی تو ام سلمہ رونے لگی، گاؤں کے شیشے کی طرف دیکھا تو شیشے میں رکھی ہوئی مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ ام سلمہ کو یقین ہوا، ندا اٹھایا، رسول کے مدار کی طرف چلی، آواز دیا اے رسول اللہ، آپ محض خواب ہیں قبر میں، حسین ہمارا دنیا سے چلا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ رونے کی وہ داستان ہے کہ عورتوں نے چپ کرانا چاہا، کہا نہیں میں چپ نہ ہوں گی، اس لیے کہ میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ پر علامہ ابو طروحی نے ایک جملہ لکھا، وہ یہ لکھا کہ جب جناب ام سلمہ پہنچی رسول اللہ کے قبر کے پاس اور پکار کے کہا یا رسول اللہ، آپ لیٹے آرام کر رہے حسین دفاع کر دیے گئے، تو رسول کا مزار ہلنے لگا۔ اللہ اکبر، جو خواب میں سنا نہیں لے کے آئے اور اس وقت لے کے آئے رسول کے پاس، تو رسول کا مزار ہلنے لگے۔ عزیزوں، اس وقت کیا عالم رہا ہوگا جب زینب لوٹ کے آئی ہوگی اور مزار کے پاس کہا ہوگا نانا، میں آپ کے نوازے کی سنا نہیں لائی، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیز،
جس بہن نے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا ہے عزیزوں، وہ بہن کہ جس نے اپنے بھائی کو صرف دو تین منٹ مسا بولے، یہ پرسے کی مجلس ہے، یعنی شبم میں پرسہ دیا جاتا ہے. حضرت سیدہ کو آپ پرسہ دینے آئے ہیں، امام زمانہ کو پرسہ دینے آئے ہیں، یہ پرسے کی مجلس ہے. اس کے لیے عظمت کا اندازہ لگائے کہ حضرت جناب زینب وہ بی بی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا نہیں دیکھا. لکھا یہ ملتا ہے کہ صبح اجازہ جب زینب سلام اللہ علیہا اس طریقے سے کہ لٹا ہوا خیمہ، جلا ہوا خیمہ اور باغ سب لٹ چکی تھی، اس کے بعد جب صبح اجازہ مقتل کی طرف آئی کہ اپنے بھائی کی قربانی کے لیے جا کے تشکر کرے اور اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرے، نزدیک آئی مقتل میں کھڑی ہو گئی، ایک ایک کی میت پہچاننا شروع کیا، میت پہچان لیا، علی اکبر کی میت پہچان گئی، قاسم کی میت پہچان گئی، عباس گہر فرات تھا کرینہ سے پہچان گئی، عزیز و حبیب کو پہچان گئی، نہیں پہچانی تو اپنے بھائی کو ڈھونڈتی رہی اور دیکھتی رہی غور سے کہ کہیں میرا بھائی مل جائے. حسین کی میت کے ساتھ کیا بے حرمتی کی گئی، دنیا جانے کہ کیسے کیسے آپ کے اوپر مظالم ڈھائے گئے. حسین کی میت پہچان نہ سکی، بڑی دیر تک زینب کھڑی اس طرح سے میدان کربلا میں تلاش رہی تھی، ناگہاں دیکھا کہ کچھ پرندے آ رہے ہیں جو اپنے منقاروں میں نہر فرات سے پانی لے کے آ رہے ہیں اور آگے گودال مقتل میں پرندے گئے ہیں. ایک میت پڑی ہے جس کی گردن کٹی ہوئی ہے، میت پائے پائے گئے اور اس کے کٹی گردن پر پرندے اپنے منقار سے پانی ٹپکا رہے ہیں. زینب نے جب یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ خطاب کیا، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اللہ اکبر، یعنی کیا تو ہی میرا بھائی ہے کہ جو اتنا مظلوم ہے، جو اتنا مظلوم ہے کہ یہ پرندے پانی لا رہے ہیں. عزیزان گرامی، زینب قریب گئی اور اپنے بھائی کے میت کو اپنے ہاتھ پر رکھا، آواز دیا، سارے لہا میری اس مختصر سے قربانی کو قبول کر لے. عزیزان گرامی، میں نے ختم کیا، میں نے وعدہ کیا ہے میں ختم کیے دیتا ہوں، لیکن اس طرح میرا دل بے چین ہے اس روایت کے لیے کہ یہ روایت میں ضرور پڑھتا ہوں. یہ روایت لکھی ملتی ہے کہ صبح یادہ جب سب کو جمع کر لیا تو شمر نے سارے سر جمع کیے اور گننا شروع کیا. جب 72 سر پورے ہو گئے، یعنی 71 تھے، 72واں نہ تھا، وہ ظلم میں نے بیان کیا تب آجور میں آپ کے سامنے کہ اس ایک سر کے لیے اس نے کتنی زحمتیں کی. عزیزان گرامی، اور اس سر کو لے آیا، 6 مہینے کے بچے کے اوپر کیا ظلم ہو گیا. آج یہ سر بھی جدا ہوا، صبح یادہ آشور سے کم نہ تھا، اور یہ سر بھی جدا کر کے لا کے رکھا تو شمر نے چاہا کہ پسرے ساس سے تعارف کرائے، ایک ایک سر کو تعارف میں لے آیا. اس کے بعد سب سے آخر میں سر حسین کو ہاتھ سے اٹھایا، لے کے آئے گا پسرے ساتھ، اس سر کو تو پہچانتا ہے؟ پسر ساتھ میں انکار کیا، کہا میں نہیں جانتا یہ کس کا سر ہے. کہا یہی تو سر اصل ہے، یہ حسین کا سر ہے. شمر نے پلٹ کے کہا، پسر صاحب اگر تو ابھی انکار کر رہا ہے تو یزید کے سامنے کیا گواہی دے گا؟ کہا شمر، خدا گواہ ہے کہ یہ شخص اس طرح کا ہو گیا کہ میں پہچان نہیں پا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ خون و گرد و غبار میں اس قدر سر اٹا ہوا ہے، لے جا اس کو ذرا صاف کر کے لے آ تاکہ وہاں بجنے لے جا سکے. عزیز و سر لے کے شمر چلا تو روایت کا ذکر ہے کہ جب سر لے کے چلا تو امام عالی مقام کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے، جہان کھلا تھا، لیکن لے کے جب نہر فرات پہنچا اور حسین کا سر نہر فرات میں ڈالا ڈھولنے کے لیے تو ہونٹ بند ہو گئے. شمر ٹھہر گیا، پکار کے کہا ہے حسین تم کو واسطہ ہے، تمہاری ماں کی قسم مجھے یہ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو منہ کھلا تھا، اب بند کیوں ہو گیا؟ جب تین دبا کا تو کٹے سر سے آواز آئے، اے شمر تو نے انصاف نہ کیا، ارے نہر فرات میں ڈالا، میں کیسے دھان نہ بند کر لوں؟ اسی پانی کے لیے علی اکبر شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، عباس قتل کیے گئے، ارے 6 مہینے کا علی اکبر شہید ہوا، سکینہ پیاسی ہے، حسین کا دھان کیسے گلا رہے کہ یہ پانی منہ میں چلا جائے؟
سيعلم الذين ظلموا أين قلبهم. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعليها وبالها وبنيها وشر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. مبارك لها تجھے واسطہ محمد وآل محمد. أعوذ بالله من شر